أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام نے وراثت یا کسی بھی مال کا مالک بننے کو عورت کے بنیادی حقوق میں شامل کیا ہے اور اسے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی جو بھی کمائی مرد کرتا ہے اس سے جو چیز اسے حاصل ہوتی ہے وہ اس چیز کا مالک ہے، اور اگر خاتون کہیں سے کماتی ہے تو اسے جو کمائی کی صورت میں، ملازمت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ اس عورت کا حق ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں قرآن مجید فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقرب، مرد کے لیے وہ حصہ معین ہے جو اسے اپنے اقربا اور اپنے والدین سے ملتا ہے، یعنی وراثت. اور دوسری طرف وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں خداوند عالم مرد اور عورت کو ان دونوں حقوق کے معاملے میں مساوی حیثیت دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم مالکانہ حقوق اور وراثت کی بات کرتے ہیں تو یہ حقوق تو مغربی دنیا نے بھی خواتین کو دیے ہوئے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کی انسانی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے عورت کو یہ حق دیا ہے، جبکہ مغربی دنیا نے عورت کو یہ حق اس لیے دیا ہے تاکہ سرمایہ دارانہ نظام کی خدمت کی جا سکے، یعنی عورت کو، خاتون کو گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا ہے، گھر کے کاموں سے فارغ کر دیا ہے، گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے، گھر کے فرائض سے فارغ کر دیا ہے اور باہر لا کر کھڑا کر دیا ہے معاشرے میں، تاکہ وہ مزدوری کرے، محنت کرے، ملازمت کرے، نوکری کرے اور کمائے، اور پھر اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد وہ اپنے مال کی مالک بنے. اب سوال یہ ہے کہ کن رسموں کے تحت عورت کو وراثت یا مالکیت سے محروم کر دیا جاتا تھا قدیم زمانے میں، یا ممکن ہے آج بھی مختلف ممالک میں ایسی رسمیں موجود ہوں جن میں عورت کو وراثت سے یا اس کی ملکیت سے محروم کر دیا جاتا ہے. قدیم زمانے میں ایک نظریہ رائج تھا جو ممکن ہے آج بھی بہت سارے دنیا کے علاقوں میں رائج ہو، اور جو نظریہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ بیٹے کی اولاد ہماری اپنی اولاد ہے، لیکن جو بیٹی کی اولاد ہے وہ ہماری اولاد شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیٹی کے سسرال کی اولاد ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اس قدیمی نظریے کے تحت ہوتا یہ تھا کہ بیٹے کو وراثت دی جاتی تھی، بیٹے کو اس کی ملکیت دے دی جاتی تھی، لیکن بیٹی کو اس لیے نہیں دی جاتی تھی کہ بیٹی کو دینے کے ذریعے سے یہ مال، یہ وراثت ہماری نسل سے باہر کسی دوسرے خاندان میں منتقل ہو جائے گا، یعنی بیٹی کے خاندان کو، بیٹی کی اولاد کو اپنا خاندان اور اپنی نسل اور اپنا خون تصور نہیں کیا جاتا تھا. اور اسی رسم کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک سپاہی مرد کو 1,00,000 کمزوروں پر فوقیت دی جاتی تھی، اور عورت کو وراثت نہ دینے کا جو بہانہ تراشا جاتا تھا وہ بہانہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ عورت دفاعی صلاحیت سے محروم ہے، کیونکہ وہ جنگوں میں شرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے اسلحہ نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا اسے وراثت سے محروم ہونا چاہیے. اور اس کی اس بات کیا تاریخی گواہ وہ واقعہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جب حسان بن ثابت شاعر کا انتقال ہوا اور اس کے چچازاد بھائیوں نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو اس کی زوجہ اور بچوں کو اس جائیداد سے محروم کر دیا گیا، اور وہ رسول اللہ کے پاس شکایت لے کر آئے، تو رسول خدا نے جب ان چچازاد بھائیوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس عورت کو اور اس ان کے بچوں کو وراثت سے کیوں محروم کیا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی جواب تھا کہ چونکہ عورت دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ سپاہی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ میدان جنگ میں اپنا کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ وراثت سے محروم ہے اور وراثت اس کا حق نہیں ہے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ جس طرح وراثت میں ماں باپ کا حصہ ہے، جس طرح وراثت میں بیٹے کا حصہ ہے، جس طرح وراثت میں مرد کا حصہ ہے، ویسے ہی وراثت میں خاتون اور زوجہ کا بھی حصہ موجود ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم ادوار میں منہ بولے بیٹے کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ سگی بیٹی کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، لیکن جسے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا جاتا تھا اسے وراثت دی جاتی تھی. ایک اور رسم جو زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ رائج تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی مرد چاہتا تھا تو وہ کسی بھی اپنے دوست کو اور کسی بھی غیر فرد کو اپنا ہم پیمان بنا لیتا تھا اور اس سے ایک معاہدہ کر لیتا تھا، اور وہ معاہدہ دو طرفہ ہوا کرتا تھا، اور اس معاہدے کے تحت یہ قانون بنایا جاتا تھا کہ میری جان آپ کی جان کے برابر ہے، میری عزت آپ کی عزت کے برابر ہے، میرا مال آپ کے مال کے برابر ہے، لہٰذا میری وراثت آپ کی وراثت ہے. اور پھر جو دو افراد جو اس معاہدے کو اپنی زندگی میں قائم کرتے تھے، جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا تھا تو وہ دوسرا فرد جس نے معاہدہ کیا ہوتا تھا وہ آتا تھا اور اس کی وراثت میں حصہ دار بنتا تھا اور اس سے اس کو وراثت مل جایا کرتی تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو تاریخ میں مظالم ہوئے مال سے محرومی کے اعتبار سے، وراثت سے محرومی کے اعتبار سے، ان میں ایک اور مورد یہ بھی شامل ہے کہ عورت کو میت کا ورثہ سمجھا جاتا تھا. یعنی رسم یہ تھی کہ اگر ایک مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی زوجات ہیں، اس کے سوتیلے بیٹے اس پر ایک چادر ڈال دیا کرتے تھے، اور یہ چادر ڈالنا اس مفہوم کا حامل ہوتا تھا کہ جس نے چادر ڈالی ہے اب یہ خاتون اس کی زوجیت میں آ گئی ہے، اور اگر زوجیت میں نہیں آئی ہے تو کم از کم وہ اتنا مالک ضرور ہے کہ وہ چاہے تو جس مرد کے ساتھ بھی اس عورت کا نکاح کروا کر اور اس کے مہر پہ قابض ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ مہر اور نان النفقہ کے جو قوانین بنائے ہیں، اس قوانین کے تحت اور وہ انسانی عزت، وہ انسانی حیثیت جو اسلام نے، جو قرآن نے ایک خاتون کو دی ہے، اس حیثیت اور عزت کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قانون عورت کو اتنی عزت اور اتنی کرامت عنایت نہیں کر سکتا جتنا کہ اسلام اور قرآن نے عورت کے حقوق کی حفاظت میں اپنا فعال کردار ادا کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.